آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نور ایمان سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم ایران, پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بات سرخیوں سے. ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں, مسعود پزشکیان. دشمن ایران کی جوہری صنعت کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا, محمد اسلامی. ہماری یورینیم کی افزودگی کی کوئی بھی سہولت جمع نہیں کی جائے گی, عباس عراقچی. اور اب جامع جم کی بات سرخیوں پر ایک نظر. حکومت تعلیم پر بھی جو خرچ کرتی ہے وہ ایک اثاثہ اور باعث سے فخر ہے, رہبر انقلاب اسلامی. ہم مذاکرات کر رہے ہیں لیکن ہم کسی دھمکی سے نہیں ڈرتے, ڈاکٹر مسعود پزشکیان. ویٹیکن میں ایرانی سفیر محمد حسین مختاری نے پوپ لیو سے ملاقات کی. اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار. جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی, المیہ خان کی بیرون ملک جانے کی درخواست خارج. یو اے ای میں ٹرمپ کے استقبال کے لیے پیش کیا گیا العیالہ رقص کیا ہے؟ سرگودھا میں ایک اور نوجوان پر تشدد کی ویڈیو سامنے آ گئی. ویسٹ ایشیا 20 بال کپ, پاکستان نے ایران کو 14-0 سے ہرا دیا, سیمی فائنل میں بھی جگہ پکی. مخصوص نشستیں کے سنی اتحاد کونسل نے 11 رکنی بینچ پر اعتراض اٹھا دیا. سیکٹر E11 زمین خورد برد نیب کیس میں بینچ تبدیلی پر ڈویژن بینچ کا نیا حکم. امریکہ و خلیجی ممالک سے مل کر پاک بھارت جنگ بندی کو پائیدار بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں برطانیہ. غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 250 فلسطینی شہید. اور سامعین, اخبار نوائے وقت کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. غذائی بحران, غزہ قحط اور تباہ کن بھوک کے خطرناک ترین درجے تک پہنچ گیا. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں المیہ خان اور عظمیٰ خان کی عبوری جماعتوں میں توسیع. مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جانا چاہیے, عاصم افتخار. پنجاب بھر کی عدلیہ کو حکم امتناعی, درخواستوں پر 15 دن کے اندر فیصلہ کرنے کا حکم. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے بحران کو سنگین مسئلہ قرار دے دیا. مائیکروسافٹ کا ہزاروں ملازمین کو برطرف کرنے کا اعلان. اور سامعین, اخبار جنگ نے اداریہ لکھا ہے, عنوان ہے امریکی صدر ٹرمپ کا دورہ سعودی عرب. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے, سعودی عرب 1932 میں اپنے قیام سے لے کر آج تک ہمیشہ امریکیوں کی آنکھوں کا تارا رہا ہے. اس دوستی میں نشیب و فراز ضرور آئے مگر گرم جوشی, تعلقات میں تعطیل یا انقطاع کبھی نہ آیا. تمام امریکی صدور خواہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹ, ان کے بیرونی دوروں میں سعودی عرب بالعموم ترجیح رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح اپنی پہلی ٹرم میں اپنے فارن ٹرپ کا آغاز سعودی عرب سے کیا تھا, اسی طرح اپنی موجودہ ٹرم میں بھی بیرونی دوروں کا آغاز سعودی عرب کنگم سے کیا ہے. یہ دورے محض رسمی نہیں ہوتے بلکہ ان میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں. ٹرمپ کے حالیہ دورے میں بھی محض اقتصادی اور دفاعی معاہدے نہیں ہوئے بلکہ نئی شامی انقلابی حکومت کی لجمسی کا مقسمہ حل کرتے ہوئے نئی تاریخ رقم کر دی گئی ہے, جو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی سب سے بڑی خواہش تھی. شام میں شیعہ سنی مہادرائی اور جنگ جدل کی ایک طویل تاریخ ہے جو شاید امام کوفہ اور امیر شام سے بھی پہلے ہاشمیوں اور امویوں کی کشمکش کے ابتدائی ادوار سے چلی آ رہی. یہی خلفشار آج ایرانیوں اور سعودیوں کی پراکسیوں کے ذریعے جاری ہے جس سے ہم سب آگاہ ہیں. شام میں جس طرح سنی انقلابیوں نے اپنے لیڈر ابو محمد الجولانی کی قیادت میں صدر بشار اسد کی علوی حکومت کا تختہ الٹ دیا, اس کا پس منظر سب کے سامنے ہے. ان انقلابیوں کی پشپناہی شاید ترک صدر اردوغان سے بھی بڑھ کر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کرتے آ رہے تھے. سعودی کراؤن پرنس کی تمنا تھی کہ جس طرح امریکہ نے الجولانی کی انقلابی حکومت کو تسلیم کیا, اسی طرح وہ شام پر عائد تمام سابقہ پابندیاں ختم کرتے ہوئے اس انقلابی حکومت کو وہی اسٹیٹس دے جو بشمول سعودیہ دیگر عرب ریاستوں کو دیتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے حالیہ دورے سعودی عرب میں سعودی کراؤن پرنس ایم بی ایس نے امریکی صدر سے یہ اعلان کروایا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ شام سے تمام پابندیاں ہٹوا دی ہیں بلکہ نئے تعلقات کا آغاز کرتے ہوئے اگلے روز محمد اشرف الجولانی سے صدر ٹرمپ کی ملاقات بھی کروائی۔ ایم بی ایس کی موجودگی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے جہاں اپنے شاندار تاریخی استقبال پر ان کا شکریہ ادا کیا، وہیں اپنی ایک دلی خواہش و تمنا کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ خود صدر ٹرمپ کے الفاظ ہیں، سعودی عرب کا میں بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، میرا یہ خواب ہے کہ آپ جلد یا بدیر ابراہیمی معاہدے میں شریک ہو کر اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یہ میری حقیقی عزت افزائی ہوگی۔ ریاض میں خلیج تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی ٹرمپ نے اس حوالے سے اصرار کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی مثال دی جو ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو کر خطے میں بہتر کردار ادا کر رہا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے آج یہ سرخیاں لگائیں۔ چھترپتی شیواجی مہاراج انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور تاج ہوٹل کو بم سے اڑانے کی دھمکی، ہندوستان سفارتی جنگ کے لیے بھی تیار، غزہ میں اب بچانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے ٹرمپ، 2024 میں تقریباً 300 ملین افراد کو شدید بھوک کا سامنا کرنا پڑا، اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ، وزیراعظم کا خصوصی اقتصادی زون اور گہرے سمندر میں ماہی گیری پر توجہ مرکوز کرنے پر زور، فلسطینی حامی گریجویشن تقریر، نیو یارک یونیورسٹی کا ڈگری دینے سے انکار۔ اور سامعین، اخبار قومی آواز کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ دہلی میں نجی اسکولوں کی فیس میں بے لگام اضافہ، عام آدمی پارٹی کا بی جے پی پر حملہ، دہلی آپ کے 13 کونسلروں نے پارٹی سے استعفی کا کیا اعلان، بکھرتی نظر آ رہی ہے کیجریوال کی پارٹی، شاید گرمی اور فضائی آلودگی کا گٹھ جوڑ لوگوں کی جان کا بنا دشمن، 30 سال میں 1.42 لاکھ اموات، رپورٹ میں انکشاف، این ایس یو آئی نے راہل گاندھی کے خلاف ایف آئی آر پر سخت ناراضگی ظاہر کی، آر ایس ایس کی شناخت، ہاف پینٹ کو کیا نظر آتش، انتہائی حیرت انگیز انداز میں البانوی وزیراعظم نے جارجیا ملیونی کا استقبال، اسرائیل نے یمن میں شدید حملے کر کے بندرگاہوں کو کیا تباہ، حوثی رہنماؤں کو مارنے کی دی دھمکی۔ اور سامعین، اخبار قومی آواز نے ایک مقالہ لکھا ہے، مقالہ نگار کمار پرشانت لکھتے ہیں، 3 دنوں کی جنگ لیکن نہ 3 کے نہ 13 کے، 3 دنوں کی اس جنگ سے حاصل کیا ہوا؟ کھوکھلی سیاسی، شیخی اور انتخابی فصل کاٹنے کی تیاری وغیرہ کی باتیں تو اہل سیاست جانے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ 3 دنوں کی اس ڈرون بازی سے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، ضرب المثل ہاتھ کے طوطے اڑ جانا، ایسے ہی وقت کے لیے بنی ہے، ان سبھی جنگ بازوں کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے جو وزیر اعظم کو للکار رہے تھے کہ بس اب رکنا نہیں، اسلام آباد اور لاہور جیب میں لے کر ہی لوٹنا ہے، لیکن ایسے سارے شور دھرے رہ گئے، اور 3 دنوں میں پاکستان کے ساتھ ہمارا اب تک کی سب سے چھوٹی جنگ بھی ختم ہو گئی۔ کوئی بھی جنگ ختم ہو اور امن کسی بھی راستے لوٹے تو اس کا ہر حال میں استقبال ہی کرنا ہوتا ہے، امن شرط نہیں زندگی ہے، لیکن یہ امن کسی باز کے چنگل میں دبی ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کے لیے ثالثی جنگ سے کم خطرناک نہیں ہے، اگر وزیر اعظم کا یہ کہنا سچ ہے کہ یہ امن امریکہ کی ثالثی سے نہیں تو محترم ٹرمپ کے اس بیان کی سختی سے مذمت ہونی چاہیے، انہوں نے سب سے پہلے کسی سے بھی پہلے ٹویٹ کر ثالثی کا دعویٰ بھی کر دیا، سمجھداری دکھانے کے لیے دونوں بچوں کی پیٹھ پر بھی تھتھپا دی، دونوں کو ساتھ بٹھا کر سوری کہنے کے لیے غیر جاندار جگہ بھی بتا دی، اور اس تنازع سے باہر آنے میں رہنما بننے کی پیشکش بھی کر دی۔ اتنا ہی نہیں، یہ بھی کہہ دیا کہ میرے کہنے سے خود سپردگی نہیں کرو گے تو میں دھندا پانی بند کر دوں گا۔ یہ سب باتیں کسی کے حوالے سے نہیں، براہ راست ٹرمپ کی زبانی سے ہم نے بھی سنی، مودی جی نے بھی سنی، اور ساری دنیا نے سنی، ان کی اس حرکت کی مذمت تو دور، نہ ہندوستان نے ہی اور نہ ہی پاکستان نے دوست ٹرمپ سے ایسا کچھ بھی کہا، بلکہ پاکستان نے تو ان کا عوامی طور پر شکریہ بھی ادا کیا۔ بین الاقوامی سیاست کے اس دور میں امریکہ اور ٹرمپ کا یہ رویہ انتہائی خطرناک ہے، اس کی گہری چھان بین ہونی چاہیے، لیکن ابھی ہم خود کو تو دیکھیں پھر ٹرمپ کی بات کرتے ہیں۔ آزادی کے بعد سے اب تک پاکستان سے ہماری جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس کے پیچھے کہانی یہی رہی ہے کہ پاکستان نے ہمارے سامنے دوسرا کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں۔ لیکن ایک فرق بھی ہے جسے بھی سمجھنا ضروری ہے، کارگل اور پہلگام دونوں کے ساتھ ایک بات یکساں ہے کہ ان دونوں جنگوں کے پیچھے حکومت کی حد درجہ ناکامی کو چھپانے اور خود کی تعریف کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ آپ حساب لگائیں تو ان دونوں مواقع پر ملک کی قیادت بی جے پی کے ہاتھوں میں تھی۔ کارگل میں پاکستان اندر گھسایا، پہاڑیوں میں اس نے اپنی مضبوط جگہ بنا لی، اسلحہ اور گولہ بارود جمع کر لیا، اٹل بہاری واجپئی کی حکومت سوتی رہی، بعد میں سینکڑوں جوانوں کے خون سے اپنی یہ غلطی چھپائی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، کم عقل اور بیوقوف لوگ نہ خود کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ان کی نادانی غلطی پر مجبور کرتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ نادان دوست اگرچہ اچھا بھی ہو تو اس کی اچھائی بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ بخل اور کنجوسی ایک بری عادت ہے جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ضرورت کے وقت انسان کا مال کام میں نہیں آتا۔ کنجوس اپنی ضرورت پر خرچ نہیں کرتا تو اپنے دوست کے وقت پڑنے پر کس طرح خرچ کرے گا؟ وہ دوستی ہی کیا جو وقت پر کام نہ آئے۔ خبردار، بخیل کی صحبت سے بچو، کیونکہ تمہاری شدید ضرورت کے وقت تم کو اپنے مال سے محروم کر دے گا۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کا جھوٹ ہمیشہ غلط فہمی میں مبتلا رکھتا ہے۔ اس لیے امام سے جھوٹے کی صحبت سے بچنے کے لیے ہمیشہ تاکید کرتے ہیں، جھوٹے کی صحبت سے بچو، کیونکہ وہ شراب کی طرح ہے جو دور کو قریب اور قریب کو دور بتائے گا۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 اردی بہشت، 19 ذی قعدہ اور 17 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس اردی بہشت سن 1366 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراقی جنگی جہازوں نے خلیج فارس میں امریکی جنگی جہاز اسٹارک پر حملہ کیا اور 37 امریکی فوجیوں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ عراقی فوج نے جنگی جہاز اسٹارک پر حملے کے فوراً بعد اس کو غیر ارادی حملہ قرار دیتے ہوئے امریکہ سے معافی طلب کی اور اس کا تاوان ادا کرنے کی حامی بھری۔ امریکہ نے جو ہمیشہ سے اپنے جنگی جہازوں اور فوجیوں پر حملے سے متعلق بہت حساسیت رکھتا ہے، اس سے آسانی کے ساتھ صرف نظر کر دیا، کیونکہ امریکہ اس جنگ میں ایران کے خلاف عراق کی حمایت کر رہا تھا۔ انیس ذی قعدہ سن 718 ہجری قمری کو ایران کے ممتاز ریاضیدان اور ماہر طبعیات کمال الدین فارسی نے وفات پائی۔ انہوں نے جوانی کے ایام میں تحصیل علم کی غرض سے دور و دراز کے علاقوں کے سفر کے دوران اپنے زمانے کے اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ اگرچہ انہوں نے بہت کم عمر پائی، مگر ریاضی اور روشنی سے متعلق علوم میں ان کی تحقیقات اور تالیفات بہت اہم ہیں۔ تذکرۃ الاحباب کمال الدین فارسی کی ایک اہم کتاب ہے جو نظریہ اعداد کے بارے میں ہے۔ علاوہ ازین تنقیح المناظر ان کی ایک اور کتاب ہے جو آج بھی محققین کے لیے بہترین ماخذ شمار ہوتی ہے۔ 19 ذیقعدہ سن 1238 ہجری قمری کو ارض روم معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ ایرانی اور عثمانی حکومت کے درمیان ہوا تھا۔ عثمانی حکومت نے ایرانی فوجیوں کے ہاتھوں پے در پے شکستیں کھانے کے بعد صلح کی پیشکش کی تھی۔ اس معاہدے کی روح سے ایران نے سلیمانیہ اور ذہاب کے مغربی خطے سے اپنی ملکیت کا دعویٰ چھوڑ دیا، جس کے بدلے میں عثمانی حکومت نے خرم شہر کی بندرگاہیں، جزیرہ خزر اور دریائے اروند کے مغربی ساحلوں پر ایران کا حق تسلیم کر لیا اور اس میں کشتی رانی کا حق بھی قبول کیا۔ سترہ مئی سن 1426 کو جہاز رانی کے فنون کی تعلیم دینے کے لیے دنیا کا پہلا اسکول باضابطہ طور پر پرتگال میں قائم ہوا۔ اس اسکول کو قائم کرنے کا مقصد مذکورہ شعبے میں شاگردوں کو تعلیم اور جغرافیائی دریافتوں کو توسیع دینا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس اسکول کے قیام سے حاصل ہونے والے شاندار نتائج سامنے آ گئے اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح کے اسکول قائم کر دیے گئے۔ سترہ مئی سن 1510 کو مشہور اطالوی مصور سینڈرو بیٹیسیلی نے وفات پائی۔ وہ 1444 میں اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے جوانی میں مشہور مصور فلیپو لیپی کی شاگردی اختیار کر لی اور تیزی سے فن مصوری میں مہارت حاصل کی۔ 1481 میں بوٹلی چلی پوپ سکسٹس چہارم کی دعوت پر روم چلے گئے، جہاں انہوں نے پوپ کی رہائش گاہ سسٹائن چیپل کی دیواروں پر بھی تصویریں بنائیں۔ ان کے مصوری کے شاہپارے آج بھی فلورنس کے مختلف گرجا گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ بوٹیچیلی کی تخلیقات میں دی برتھ آف وینس خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ 15ویں صدی کے آخری برسوں میں انہوں نے میڈوناس کے نام سے لا تعداد تصویریں بنائیں اور انہیں فروخت کر کے اپنی گزر اوقات کی۔ سترہ مئی سن 1865 عیسوی کو پیرس میں دنیا کے 20 ممالک کے نمائندوں کی موجودگی میں مواصلات کے شعبے میں پہلے بین الاقوامی معاہدے پر دستخط سے بین الاقوامی ٹیلی گراف یونین کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا بین الاقوامی منشور مرتب کر کے اس کی منظوری دی گئی۔ اس دن کو مواصلات کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ 1932 میں میڈرڈ کانفرنس کے فیصلوں کے مطابق اس یونین کا نام تبدیل کر کے بین الاقوامی مواصلاتی یونین ITU رکھ دیا گیا اور اس کے پورے منشور پر نظر ثانی کی گئی۔ سن 1947 سے ITU باضابطہ طور پر اقوام متحدہ سے وابستہ خاص شعبوں کا ایک جز بن گئی۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران بھی سن 1969 میں باضابطہ طور پر اس کا رکن بنا۔ سترہ مئی سن 1939 عیسوی کو برطانوی حکومت نے سفید کتاب نامی ایک کتاب چھپوا کر غاصب صہیونی حکومت کی تشکیل کے سلسلے میں ایک اور قدم بڑھایا۔ اس کتاب میں یہ راہ حل پیش کی گئی تھی کہ 10 سال کے بعد فلسطینی اور یہودی حکومتیں تشکیل دی جائیں گی۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ 1944 تک مزید 100,000 یہودی فلسطین منتقل ہوں گے۔ اس کے بعد عربوں کی اجازت سے یہودیوں کو فلسطین منتقل کیا جائے گا۔ فلسطینیوں نے برطانیہ کے اس منصوبے کو فلسطین پر مکمل قبضے کا پیش خیمہ قرار دیا اور مسترد کر دیا۔ دوسری جانب صہیونیوں نے بھی جو پورے فلسطین پر قبضہ جمانے کا خواب دیکھ رہے تھے سفید کتاب کو مسترد کر دیا۔ سترہ مئی سن 1946 کو دوسری جنگ عظیم کے ایک سال بعد اطالوی عوام نے ایک ریفرینڈم میں شرکت کر کے جمہوری حکومت کا مطالبہ کیا۔ 1945 میں اٹلی کے بادشاہ وکٹر ایمانوئل سیووم، جو 45 سال حکومت کر چکے تھے، ملک کی پارلیمنٹ کے فیصلے کی بنیاد پر اقتدار سے ہٹا دیے گئے اور ان کے بیٹے امبرٹو تخت سلطنت پر بیٹھے، لیکن لوگوں کے جمہوری نظام کے مطالبے نے امبرٹو دوم کی ایک سالہ سلطنت کو بھی ختم کر دیا۔ سترہ مئی سن 1990 کو اردو کے معروف شاعر، محقق اور صحافی عبد الرؤف عروج کی وفات ہوئی تھی۔ وہ 5 جنوری سن 1932 کو ہندوستان کی ریاست مہاراشٹرا کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ 1947 میں حیدرآباد دکن سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر پاکستان چلے گئے۔ پاکستان میں انہوں نے کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا، جہاں انہوں نے روزنامہ امروز سے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کراچی چلے گئے اور اس شہر کو اپنا وطن بنا لیا۔ کراچی میں وہ متعدد اخبارات اور جرائد سے وابستہ رہے، جن میں ماہنامہ مشرق، روزنامہ انجام اور روزنامہ مشرق کے نام قابل ذکر ہیں۔ 1968 میں وہ روزنامہ حریت سے منسلک ہوئے، جس سے اپنی وفات تک منسلک رہے۔ عبد الرؤف عروج کی تالیفات میں اردو مرثیے کے 500 سال، بزم غالب، فارسی گو شعرا اردو اور خسرو اور عہد خسرو قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، مالک کی حکم عدولی اگرچہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، بندے کو اس کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ دوسری طرف سے چھوٹے احکامات کی حکم عدولی سے بندے کی جرات میں اضافہ ہوتا ہے، پھر وہ بڑے سے بڑے حکم پر سرتابی کرنے لگتا ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام منارے نور۔
منارے نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام منارہ نور میں ہم مختلف موضوعات پر بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں جمہوریت کیا ہے اور اس کا اسلام اور اسلامی حکومت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے، اس پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے۔ عزیز سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آثار کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جمہوریت کو ایک خاص انتخابی روش کے طور پر قبول کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جمہوریت ایک قالب کی حیثیت رکھتا تھا کہ جس کے سانچے میں اسلامی حکومتی نظام کو ڈھالا جا سکتا ہے۔ جمہوریت ان الفاظ میں سے ہے جن کے ایک سے زائد معنی ہیں۔ آپ اسے اردو کی تنگی داماں کہیں یا کچھ اور، ہمارے ہاں ڈیموکریسی اور ریپبلک دونوں کا ترجمہ جمہوریت ہی کیا جاتا ہے، جبکہ اہل علم حضرات جانتے ہیں ان دونوں اصطلاحات میں اچھا خاصا فرق ہے۔ اصطلاح میں ریپبلک ایک ایسے حکومتی نظام کو کہتے ہیں جس میں عوام ایک یا چند افراد کو ایک معینہ مدت کے لیے کسی ملک یا علاقے کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ ڈیموکریسی کا کوئی ایک معین اور مشخص معنی نہیں ہے، مختلف دانشوروں نے اپنے اپنے نظریے اور ذوق کے مطابق اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے بعض معنی اسلامی تعلیمات کے مخالف ہیں جبکہ بعض موافق بھی ہیں۔ اگر ڈیموکریسی کو فقط حکومتی عہدیداروں کے انتخاب تک محدود قرار دیا جائے تو یہ ریپبلک کا ہم معنی ہے، لیکن اگر اس کی تعریف میں یہ کہا جائے کہ یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں عوام کے نمائندے لوگوں کے ہی بنائے ہوئے قوانین کے مطابق حکومت کرتے ہیں تو ڈیموکریسی کا معنی ریپبلک سے مختلف ہوگا۔ ڈیموکریسی کو متعدد انداز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تقسیم کے مطابق ڈیموکریسی یا مکتبی ہوتی ہے یا غیر مکتبی۔ مکتبی ڈیموکریسی میں عوام کے منتخب شدہ نمائندے خاص مکتب کی روشنی میں حکومت کرتے ہیں۔ اس قسم کی ڈیموکریسی میں قوانین ایک خاص مکتب کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کیے جاتے ہیں، جبکہ غیر مکتبی ڈیموکریسی میں قوانین عوام یا عوامی نمائندوں کی رضا اور رغبت کے مطابق وضع کیے جاتے ہیں اور اس میں کسی خاص مکتب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ایک اور تقسیم کے مطابق ڈیموکریسی یا کلاسک ہوتی ہے یا میتھوڈک۔ کلاسک ڈیموکریسی میں عوام براہ راست حکومتی امور کو انجام دیتے ہیں اور حکومتی فیصلوں میں دخالت کرتے ہیں۔ میتھوڈک ڈیموکریسی میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ نمائندے قانون سازی اور حکومت کرتے ہیں۔ سامعین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کے مخالف تھے یا حامی؟ اگر وہ جمہوریت کے مخالف تھے تو کیا ریپبلک کے مخالف تھے یا ڈیموکریسی کے؟ اگر ڈیموکریسی کے مخالف تھے تو کیا ڈیموکریسی کی تمام اقسام کے مخالف تھے یا چند اقسام کے؟ بالفرض اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جمہوریت کی کچھ اقسام کو جائز جانتے تھے تو کیا وہ عوام کو صرف حکومتی عہدیداروں کے انتخاب کا حق دیتے تھے یا ان کو قانون گزاری اور نظام کے انتخاب میں بھی شریک جانتے تھے؟ ان سوالوں کے تفصیلی جواب کے لیے کتاب صحیفہ نور کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یاد رہے انقلاب اسلامی کے نعروں میں سے ایک نعرہ استقلال، آزادی اور جمہوری اسلامی تھا۔ ایرانی عوام اپنی خود مختاری اور آزادی کے خواب کو اسلامی جمہوریت کی صورت میں شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ایران میں اسلامی جمہوریت کو رائج کرنا چاہتے تھے۔ امام فرماتے ہیں، اسلامی حکومت اور اسلامی جمہوریہ ایک ایسی حکومت ہے جو عوام کی آرا اور عوامی ریفرینڈم پر مبنی ہے، اور اس کا آئین اسلام کا قانون ہے اور حتماً اسلامی قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، ہماری مد نظر اسلامی جمہوری حکومت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علی علیہ السلام کی سیرت سے الہام لے گی اور ملت ایران کی عمومی آرا پر مبنی ہوگی۔ حکومت کی شکل و صورت کا تعین ملت ایران اپنی رائے سے کرے گی۔ سامعین، صحیفہ نور کتاب کے صفحہ 332 پر امام خمینی کے حوالے سے نقل کیا جاتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہم عوامی ریفرینڈم کے ذریعے سے ایک اسلامی جمہوریہ تشکیل دیں گے۔ امام خمینی ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ کے قیام کے خواہاں ہیں اور وہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا انحصار عوامی آرا پر ہے۔ حکومت کی آخری شکل کا تعین عوام ہمارے معاشرے کی موجودہ صورتحال اور تقاضوں کی بنیاد پر کریں گے۔ جب ریفرینڈم کے ذریعے ایران کے 98% سے زائد عوام نے اسلامی جمہوریہ کے حق میں رائے دی تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ریڈیو پر آ کر اس دن کو عید کا دن قرار دیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ملت ایران ہر سال اس دن کو عید کے طور پر منائے۔ ایک اور مقام پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یوں سخن طراز ہوتے ہیں، ایران کا حکومتی نظام اسلامی جمہوریہ ہے جو کہ ملت ایران کی خود مختاری اور ڈیموکریسی کا محافظ ہے، اور یہ نظام اسلامی اصولوں اور قوانین کی روشنی میں وضع کیا جائے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے بھی مخالف نہیں تھے، لیکن یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا وہ ہر قسم کی ڈیموکریسی کو جائز جانتے تھے؟ اس سوال کا جواب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی کچھ یوں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو حکومت شاہ کی ظالمانہ حکومت کی جگہ لے گی وہ ایک ایسی عادلانہ حکومت ہوگی جس کی کوئی نظیر مغربی ڈیموکریسی میں نہیں ملتی اور نہ ہی آئندہ ملے گی۔ ممکن ہے کہ ہماری مطلوبہ ڈیموکریسی مغرب میں موجود ڈیموکریسیوں سے مشابہت رکھتی ہو، لیکن وہ ڈیموکریسی جو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں مغرب میں موجود نہیں ہے۔ اسلامی ڈیموکریسی مغربی ڈیموکریسی کی نسبت کامل تر ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے ڈیموکریسی کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ڈیموکریسی یہ ہے کہ اکثریت کی آرا معتبر ہے، اکثریت جو بھی کہے اس کی رائے معتبر ہے، اگرچہ یہ رائے ان کے اپنے نقصان میں ہی کیوں نہ ہو۔ آپ عوام کے ولی نہیں ہیں کہ انہیں کہیں کہ یہ رائے ان کے نقصان میں ہے، آپ عوام کے وکیل یعنی نمائندے ہیں نہ کہ ولی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں مغربی ڈیموکریسی، جس کا دوسرا نام لبرل ڈیموکریسی ہے، مذموم اور ناقابل قبول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق میں رائج مغربی طرز کی ڈیموکریسی بھی آپ کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مغربی ڈیموکریسی بھی فاسد ہے اور مشرقی ڈیموکریسی بھی، اسلامی ڈیموکریسی صحیح ہے۔ اگر ہمیں توفیق حاصل ہوئی تو ہم بعد میں مغرب اور مشرق والوں کے لیے ثابت کریں گے کہ جو ڈیموکریسی ہمارے پاس ہے وہی حقیقی ڈیموکریسی ہے، نہ کہ وہ جو تمہارے پاس ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلام ایک ترقی یافتہ دین ہے اور حقیقی معنوں میں ڈیموکریسی پر مبنی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین پر مشتمل کتاب صحیفہ نور کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 88 اور 89 کے مطابق امام خمینی مصر تھے کہ ایران میں اسلامی جمہوریت ہو۔ اس کے برعکس کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی جمہوریت کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید بھی لگائی جائے۔ امام خمینی نے اس قید کے نہ لگانے کی چند وجوہات بیان فرمائی۔ آپ کے مطابق ڈیموکریسی ایک مبہم لفظ ہے جس کے مختلف معنی ہیں، لہذا آپ نہیں چاہتے تھے کہ ایران کے آئین میں ایک زو معنی لفظ ہے جس کی بعد میں گوناگون تفسیریں کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اگر ڈیموکریسی سے مراد آزادی ہے تو اسلام کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید لگانا در حقیقت اسلام کی توہین ہے، کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں آزادی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، حقیقی ڈیموکریسی کی مثال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ملتی ہے، جب ایک یہودی کے خلاف مقدمے میں خلیفہ وقت ہونے کے باوجود آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور قاضی فیصلہ آپ کے خلاف دیتا ہے اور آپ اس فیصلے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سمیع امام خمینی رحمۃ اللہ کے آثار کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ جمہوریت کو ایک خاص انتخابی روش کے طور پر قبول کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک اسلامی جمہوریہ کے نظام میں جمہوریت ایک قالب کی حیثیت رکھتا تھا کہ جس کے سانچے میں اسلامی نظام کو ڈھالا گیا ہے۔ امام مغربی اور لبرل ڈیموکریسی کے سخت مخالف تھے، لیکن آپ اسلامی ڈیموکریسی کے حامی تھے اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت کو اسلامی ڈیموکریسی کی بہترین مثال قرار دیتے تھے۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ امام خمینی ہر طرح کی جمہوریت کے مخالف تھے، اور یہ کہنا بھی ناانصافی ہے کہ امام خمینی ہر طرح کی جمہوریت کے حامی تھے۔ اگر امام جمہوریت کے مطلق مخالف ہوتے تو آپ ایران میں جمہوریت نافذ نہ کرتے، اور ولی فقیہ کو بھی ولی منتخب مردم یعنی لوگوں کا انتخاب شدہ ولی نہ کہتے۔ اسی طرح اگر امام ہر طرح کی جمہوریت کے حامی ہوتے تو وہ کبھی بھی مغربی جمہوریت پر تنقید نہ کرتے، اور نہ ہی اسلامی جمہوریہ کے ساتھ ڈیموکریٹک کی قید لگانے کی مخالفت کرتے۔ سمن حکومت ولایت فقی مغربی جمہوریتوں کے برخلاف نہ تو اکثریت کی حکومت ہوتی ہے اور نہ ہی خاص طبقے کی حکومت، بلکہ یہ تمام عوام پر خداوند عالم کے قوانین کی حکومت ہوتی ہے۔ ذمہ داری اور فرض شناسی کے لحاظ سے اکثریت و اقلیت اور حکام اور عوام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، اور تمام عوام عادل ولی فقیہ کی حمایت، پیروی اور اطاعت کرنے کے پابند ہیں۔ دوسری جانب کیا اکثریت اور کیا اقلیت، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ الہی قوانین سے روگردانی کرنے والی غیر صالح اور طاغوتی حکومتوں کے خلاف ڈٹ جائیں، ان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں بلکہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شعبہ تعلیم و تربیت سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد سے خطاب میں فرمایا ہے کہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی طاقت کو صلح و آشتی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ سراسر جھوٹ ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر پزشکیان نے کہا ہے کہ ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، اور نہ ہی اپنے قانونی حقوق سے پیچھے ہٹیں گے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ترجمان نے ایران کی صلح پسند سفارتکاری کی قدردانی کی ہے۔ اور غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ جاری، مزید 250 فلسطینی شہید۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے حالیہ علاقائی دورے کے دوران ایران کے بارے میں امریکی صدر کے بیانات کو امریکی عوام کے لیے باعث شرمساری قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ باتیں اس قابل نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے۔ شعبہ تعلیم و تربیت سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد سے خطاب میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی طاقت کو صلح و آشتی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ سراسر جھوٹ ہے۔ امریکی حکومتوں اور حکام نے طاقت کا استعمال غزہ میں قتل عام کے لیے کیا، نیز جہاں ممکن ہو سکا وہاں جنگ کی آگ بھڑکانے اور اپنے اعلی کاروں کی حمایت کرنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی طاقت کو صلح و آشتی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ضرور ہے کہ طاقت کو صلح و آشتی کے لیے استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے، اسی لیے ہم دشمن کو خاطر میں لائے بغیر انشاءاللہ روز بروز اپنی طاقت و توانائی میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکی صدر علاقے کے عرب ممالک کو ایک ایسے ماڈل کی تجویز دے رہے ہیں جس کے ساتھ بقول خود ٹرمپ کے یہ ممالک امریکہ کے بغیر 10 دن بھی قائم نہیں رہ سکتے، اور ان ممالک پر امریکی صدر اپنا من مانا ماڈل مسلط کر رہے ہیں، جبکہ یہ ماڈل یقینی طور پر شکست و ناکامی سے دو چار ہوگا اور امریکہ کو علاقائی اقوام کے عزم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ ہم جنگ کے خواہاں نہیں، ہم مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں اور نہ ہی اپنے قانونی حقوق سے پیچھے ہٹیں گے۔ ایران کی بحریہ کے 86ویں بحری بیڑے کی واپسی کی دوسری سالگرہ کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شہدا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صدر ایران نے امریکی صدر کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی قوم سے متعلق ٹرمپ کے بیانات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ ایک طرف وہ امن و آشتی کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو قتل کرنے کے جدید ترین ذرائع استعمال کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ ٹرمپ متضاد بیانات کے ساتھ بیک وقت امن اور قتل و غارت گری کا پیغام دیتا ہے۔ صدر ایران نے زور دے کر کہا کہ ہم جنگ کے خواہاں نہیں، ہم مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن ہم دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں اور نہ ہی اپنے قانونی حقوق سے پیچھے ہٹیں گے۔ صدر مملکت نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں 60,000 بے گناہوں کے وحشیانہ قتل اور خواتین اور بچوں پر خوراک اور پانی کی بندش پر انسانی حقوق کے علمداروں کی خاموشی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان جرائم کے ساتھ ساتھ امن کی باتیں کیسے کی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ ہم دھمکیوں سے اپنے مسلمہ حقوق سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، ہم اپنی شاندار فوجی، علمی، سائنسی اور جوہری کامیابیوں پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اپنی تقریر کے آخر میں صدر پزشکیان نے ایران کی مسلح فوج کا شکریہ ادا کیا اور فوج، IRGC اور بسیج کے درمیان ہم آہنگی پر تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ہماری مسلح افواج ہما وقت لوگوں کی مدد کے لیے میدان میں موجود ہیں۔ غزہ پر صہیونی فوج کی بمباری کے نتیجے میں مزید 250 فلسطینی عام شہری شہید اور دسیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں مزید 250 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدہ یک طرفہ توڑنے کے بعد سے حملوں میں اب تک 3,000 کے قریب فلسطینی شہید اور 8,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے صہیونی جارحیت کی شدید مذمت کیے جانے کے بعد سعودی وزارت خارجہ نے بھی کہا ہے کہ عالمی برادری فلسطین سے متعلق قانونی، انسانی اور اخلاقی ذمہ داری پوری کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ کے علاقے خان یونس میں نہت شہریوں پر اسرائیلی حملے تشویشناک ہیں، فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائیاں قابل مذمت ہیں۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے رہائشی علاقوں اور طبی مراکز پر صہیونی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اسے نسلی تطہیر قرار دیا۔ العربی الجدید کے حوالے سے ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ حال ہی میں صہیونی جارحیت میں تیزی آئی ہے، جس سے غزہ کے خلاف ایک بار پھر اسرائیلی حملوں میں شدت آنے کے تعلق سے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ بڑھتی ہوئی صہیونی جارحیت کی بنا پر غزہ کے عام شہری ایک بار پھر نقل مکانی پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے پاس اب کوئی پناہ لینے کی جگہ بھی باقی نہیں بچی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ان بے گھر فلسطینیوں کو انسان دوستانہ امداد کی اشد ضرورت ہے، جبکہ یہ تمام صہیونی اقدامات بین الاقوامی قوانین کے سراسر منافی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے جارحانہ حملے فوری طور پر بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں فلسطین کی تحریک حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان بالواسطہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات فائر بندی کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ محمد مرداوی نے العربی ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ یہ مذاکرات غیر مشروط طور پر شروع ہوئے ہیں، تاہم مذاکرات میں جنگ بندی کے علاوہ اور دوسرے موضوعات بھی زیر بحث آ سکتے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے ایک عہدیدار کے حوالے سے العربی ٹی وی چینل نے رپورٹ دی ہے کہ یہ مذاکرات قطر کی ثالثی سے انجام پا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت نے تحریک حماس کو ختم کرنے کے لیے جارحیت کا سلسلہ شروع کیا ہے، جبکہ غاصب صہیونی حکومت اب تک نہ صرف حماس کو ختم نہیں کر سکی ہے بلکہ فلسطینیوں کی استقامت کو بھی اب تک دبا نہیں سکی ہے، اور وہ آخرکار حماس سے قیدیوں کے تبادلے اور اب جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات پر مجبور ہوئی ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کے ساتھ ساتھ امریکہ نے ایک گھناؤنی سازش کے تحت 10 لاکھ فلسطینیوں کی لیبیا منتقلی کا منصوبہ بنایا ہے۔ امریکی میڈیا نے سابق امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے فلسطینیوں کی آبادکاری پر لیبیا کی قیادت سے تبادلہ خیال کیا ہے، بدلے میں ایک دہائی قبل منجمد کیے گئے لیبیا کے اربوں ڈالر بحال ہوں گے۔ ادھر غاصب صہیونی حکومت فلسطین کے 2 ریاستی حل پر 17 یا 22 جون کو اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں فرانس اور سعودی عرب کی مشترکہ صدارت میں ایک کانفرنس منعقد کرنے جا رہی ہے۔ دریں اثنا فرانسیسی صدر میکرون کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی بحران ناقابل قبول ہے، وہ جلد نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کریں گے۔ یمنی رہنما البخیتی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی دھمکیوں کی کوئی حیثیت نہیں کیونکہ ہمیں اپنی فتح پر یقین ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے سینئر رکن محمد البخیتی نے واضح کیا ہے کہ صہیونی حکومت اور امریکہ کی دھمکیوں سے یمنی رہنما بالکل خوفزدہ نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اپنی کامیابی پر مکمل یقین ہے۔ الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں البخیتی نے کہا کہ صہیونی غاصب حکومت کو غزہ اور یمن میں اپنے جرائم کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر جنگ کی جانب سے انصار اللہ کی قیادت کو نشانہ بنانے کی دھمکیوں کے جواب میں البخیتی نے کہا کہ ہم موت کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، ہم نے اپنے قائدین خاص طور پر سید عبد الملک الحوثی کی حفاظت کے لیے تمام ضروری احتیاطی اقدامات کر رکھے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنی فتح پر یقین ہے، اسی لیے اسرائیل اور امریکہ کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ البخیتی نے صہیونی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر وہ یہ امید لگا رہی ہے کہ ہم غزہ کی حمایت میں جاری عسکری کارروائیاں روک دیں گے تو یہ خام خیالی ہے، ہم ہر حملے کا جواب مزید شدت سے دیں گے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ترجمان نے ایران کی صلح پسند سفارتکاری کی قدردانی کی ہے۔ ایرنا نیوز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آئی ایس پی آر کے ترجمان جنرل احمد شریف چودھری نے علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے مقصد سے انجام پانے والی ایران کی صلح پسند سفارتکاری کی قدردانی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری عالمی برادری، برادر ممالک، خاص طور پر ایران کی کوششوں کے قدردان ہیں کہ جنہوں نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ ترجمان آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، کہ پاکستان عالمی برادری کا قدردان اور برادر ممالک بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران کا خاص مشکور ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان انتہائی تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں اور وہ ہمیشہ تمام چیلنجوں اور آزمائشوں میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں۔ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ دنیا نے اپنے دفاع میں پاکستان کے جائز حق اور اس کے موقف کو تسلیم کیا ہے۔ ہندوستان کی مختلف پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ کی قیادت میں 7 کل جماعتی وفود مختلف ممالک کا دورہ کر کے دنیا کو دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کے سخت موقف کا پیغام پہنچائیں گے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے ہفتے کے روز یہ اطلاع دی۔ ان 7 وفود کی قیادت ششی تھرور کانگریس، روی شنکر پرشاد بی جے پی، سنجے کمار جا جے ڈی یو، بیجنت پانڈا بی جے پی، کنی موزی کرو ناندی ڈی ایم کے، سپریا سولے این سی پی اور شری کانت شیو سینا کے رکن ہوں گے۔ ہر وفد میں مختلف جماعتوں کے ارکان ہر وفد میں مختلف جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ، اہم سیاسی شخصیات اور نامور سفارتکار شامل ہوں گے جو اہم شراکت دار ممالک کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردوں نے 4 سیکورٹی اہلکاروں کی جان لے لی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بلوچستان کے ضلع خضدار میں واقع سمن چیک پوسٹ پر تاریکی میں دہشت گردوں نے اچانک حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں لیویز فورس کے 4 اہلکار جاں باق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں نے اندھا دھن فائرنگ کرتے ہوئے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ واقعے کے فوراً بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے صوبہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جاری ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ رواں سال کے دوران اس صوبے میں اب تک دہشت گردی کے 284 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ سی ٹی ڈی کی رپورٹ کے مطابق شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کے سب سے زیادہ 53 واقعات، جبکہ بنو میں 35، ڈی آئی خان میں 31، پشاور میں 13 اور کرم میں 8 واقعات رونما ہوئے ہیں، جبکہ اسی صوبے میں 148 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی فورسز نے کئی مقامات پر تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے ہفتے کو وسطی اور شمالی کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ چھاپے خطے میں دہشت گردی سے متعلق مشتبہ سرگرمیوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے سلسلے میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق تلاشی کی یہ کارروائیاں شمالی کشمیر کے سوپور، بارہمولہ، ہندوارہ اور وسطی کشمیر کے کچھ علاقوں میں انجام دی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب تصور میں آتے ہیں، جب تصور میں آپ آتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں۔ کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، کس کے انوار جل ملاتے ہیں، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، رہ روے عشق کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں۔ اے مقام ادب جھکا